السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ کہف آیت نمبر 95. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم ذوالقرنین کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اور قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ذوالقرنین ایک نہایت ہی عادل صالح بادشاہ تھا، اور یہ بات بھی ہم نے دیکھی کہ ذوالقرنین کو اللہ تعالی نے قوت اور طاقت دی تھی، پاور دیا تھا، اتنا بڑا درجہ دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ذوالقرنین کے اندر عاجزی تھی، اور وہ ایک نیک صالح اور اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بادشاہ تھا، جیسے کہ پیچھے کی آیت میں ہم نے پڑھا تھا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا اس کو، لیکن اس نے خود کہا تھا کہ یہ لوگ جن کے پاس وہ سفر کر کے جا رہا تھا بادشاہ، اگر وہ لوگ نیک بن گئے اور عمل صالح کرتے رہے، یعنی انہوں نے ایمان قبول کر لیا، تو ان کے لیے آسانی ہوگی، یعنی ان کو جنت بھی ملے گی اور ساتھ میں ہم ان کو دنیا میں آسانی ان کے لیے پیدا کریں گے. لیکن اگر انہوں نے ظلم کیا، یعنی انہوں نے کفر کیا، شرک کیا، تو ہم اس کو سزا دیں گے، اور وہ جو سزا دے گا اس کے بعد جو اصل سزا ہے وہ اللہ تعالیٰ دے گا. یعنی اسے دو سزائیں ملے گی، ایک اس دنیا میں سزا اور ایک آخرت میں سزا. اور جو کوئی ایمان لایا اور اس نے بھلا کام کیا، اس کا بدلہ بھلائی ہے، اس کو قیامت کے دن جنت عطا ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اچھے انعامات سے نوازا جائے گا. اور دنیا میں بھی اس کو ہم آسان کام اس کو دیں گے، یعنی ہم اس سے اچھا سلوک کریں گے اور ہم اس سے نرم بات اور آسان معاملہ کریں گے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، یہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ ذوالقرنین نیک بادشاہوں، اولیاء صالحین اور عدل کرنے والوں میں سے تھا، کیونکہ اس نے اللہ تعالی کی رضا کی خاطر ہر شخص کے ساتھ وہی معاملہ کیا جس کے وہ لائق تھا. اب آئیے آج آگے دیکھتے ہیں، یہ واقعہ آج ختم ہو جائے گا ذوالقرنین کا، اور بس ہماری چند ہی آیت رہ جائیں گی. تو آگے آیت نمبر 95 سے دیکھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوۃ اجعل بینکم وبینہم ردما آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعله نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا. ترجمہ دیکھیے. اس نے کہا، جو قدرت دی ہے مجھے اس میں میرے رب نے، بہت بہتر ہے، بس تم مدد کرو میری ساتھ قوت کے، تو بنا دوں گا میں تمہارے درمیان اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار. تم لا دو مجھے تخت لوہے کے. یہاں تک کہ جب اس نے برابر کر دیا دونوں پہاڑوں کے سروں کے درمیان، تو کہا پھونکو یا دھونکو. تم یہاں تک کہ جب اس نے بنا دیا اسے آگ، تو کہا لاؤ میرے پاس، میں ڈال دوں اس پر پگھلا ہوا تانبا. ایک اور ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. جیسے کہ ان لوگوں نے آفر کی تھی کہ ہم تمہیں ٹیکس پے کریں گے، تو ذوالقرنین نے جواب دیا تھا کہ میرے رب نے مجھے جو مالی قوت دے رکھی ہے وہ بہت ہے، تم بس بدنی قوت یعنی محنت سے میری مدد کرو، تو میں ان کے اور تمہارے درمیان بند بنا دوں گا. مجھے لوہے کی چادریں لا دو. ذوالقرنین نے جب ان چادروں کو ان دونوں گھاٹیوں کے درمیان برابر کر کے خلا کو پاٹ دیا، تو ان سے کہا کہ اب آگ دہکاؤ. یہاں تک کہ جب وہ لوہے کی چادریں آگ ہو گئیں، یعنی سرخ ہو گئیں، تو اس نے کہا اب میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ، تاکہ میں ان چادروں کے درمیان بہا کر پیوست کر دوں. فمستعوا ان يظهروه ومستطاعوا له نقبا قال هذا رحمت من ربي فاذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. بس نہ تو وہ استطاعت رکھتے تھے یہ کہ چڑھ جائیں اس پر، اور نہ استطاعت رکھتے تھے اس میں سوراخ کرنے کی. ذوالقرنین نے کہا یہ رحمت ہے میرے رب کی، پس جب آ جائے گا وعدہ میرے رب کا، تو وہ کر دے گا اسے ہموار یعنی زمین، اور ہے وعدہ میرے رب کا حق. جب ذوالقرنین نے کہا کہ اس پر پگھلا ہوا تانبا لاؤ، تاکہ میں ان چادروں کے درمیان اس تانبے کو ڈال دوں، تو دیوار مضبوط ہو جائے گی. اس طرح یہ بند ایسا بن گیا کہ یاجوج ماجوج نہ تو اس کے اوپر چڑھ سکتے تھے اور نہ ہی اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے. ذوالقرنین کہنے لگا یہ میرے پروردگار کی رحمت سے بن گیا ہے، جب میرے رب کے وعدے کا وقت آ جائے گا تو وہ اس بند کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ذوالقرنین نے ان لوگوں سے کہا تھا جس قوم پر وہ گیا تھا، وہ قوم دراصل ذوالقرنین کی زبان نہیں سمجھتی تھی، یا وہ کوئی زبان بولتی ہی نہیں تھی وہ قوم، اور ہو سکتا انہوں نے اشاروں میں بات کی ہو، یا پھر انہوں نے کوئی اس طرح سے امیج بنا کر بات کی ہو، جس کی وجہ سے ذوالقرنین سمجھ گیا. سب سے پہلی بات تو ہمیں یہاں پر یہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو کیسی صلاحیتیں دی تھیں اور کیسا حافظہ اور کیسا ٹیلنٹ دیا تھا کہ اس نے کسی چیز کو اپنے اور اس قوم کے درمیان رکاوٹ نہیں بننے دیا. ہم جیسے لوگ ہوتے تو ہم برابر آرام سے بہانہ کر دیتے کہ اچھا ہم تو قوم کی زبان ہی نہیں جانتے، بولے ہم کیسے اس کی مدد کر سکیں گے، یا وہ قوم تو ہماری زبان نہیں جانتی اور ہمارا جو چونکہ یہ گیپ ہو گیا ہے، لینگویج بیریئر ہے بیچ میں، لہذا ہم کیا کریں ان کے لیے، ہماری تو بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. لیکن نہیں، سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ کیسا وہ بادشاہ تھا، کیسے وہ صالحین میں سے تھا. اس نے پہلے تو کیا کہا کہ مجھے تو کچھ اس پر ٹیکس چاہیے ہی نہیں تم سے، یعنی کتنا بڑا دل تھا اس کا. اور دوسری بات اس نے کہا کہ تم بدن سے، یعنی تم محنت سے میرا ساتھ دو، تم میری مدد کرو. سب سے بڑی بات جو اس سے پتہ چلتی ہے، اور یہ آیت ذاتی طور پر مجھے بہت اپیل کرتی ہے، کہ اس نے کہا کہ تم محنت کر کے میرا ساتھ دو، مجھے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے بہت نوازا ہے. اس نے کہا فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، کہ تم میری مدد کرو اپنے محنت کے ساتھ، اپنے ہاتھوں سے، اور ہم بنا دیں گے پھر اس میں ایک دیوار. اور انہوں نے سدن کہا تھا، سدن دیوار کو کہتے ہیں. اور ذوالقرنین نے کہا کہ ردما، تو سد اور ردم میں کیا فرق ہے؟ سد نارمل دیوار کو کہتے ہیں، جو مضبوط تو ہو سکتی ہے لیکن اتنی مضبوط نہیں ہو سکتی جیسے ردم ہو سکتی ہے. تو ردما اس نے کیا کہا، آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ، وہ کیسا بادشاہ تھا کہ عوام نے اس کو ریکویسٹ کی کہ ہمارے لیے ایک فلاں کام کر دیجئے. جو عوام کی ریکوائرمنٹ تھی اس نے کیا کیا کہ ان کو اس سے بڑھ کر دیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نواز رکھا تھا، ماشاءاللہ، وہ جانتا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ میری حیثیت سے بڑھ کر مجھے نواز رہا ہے، مجھے دے رہا ہے، میں اس قابل نہیں تھا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے بادشاہ بنایا ملک کا، میرے ہاتھوں میں اختیار دیا سب کچھ. تو جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا، اس نے کیا کیا، سامنے وہ لوگوں کو عطا کرتا گیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو کچھ دے رکھا ہے، کچھ نواز رکھا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. چاہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال سے نوازا ہو، چاہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹیلنٹ دیا ہو، چاہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا ہو، چاہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہو. اگر اسپاؤسز ہیں کسی کے، ہسبینڈ اور ہسبینڈ ہیں تو وائف اچھے ہیں، اگر الحمدللہ آپ کے ہسبینڈ یا آپ جو ہسبینڈ ہیں ان کی وائف اچھی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے اچھے ہسبینڈ دیے ہیں، تو کیوں نہیں وہ اپنے ہسبینڈ کی اس اچھائی کا فائدہ اس طرح سے اٹھائیں کہ اپنے وقت کو دین کے کاموں میں لگائیں، اپنے گھر والوں کو اپنے مددگار کے طور پر تیار کریں، اپنے بچوں کو، اپنے رشتے داروں کو. تو یہاں پر سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ جو انہوں نے ریکویسٹ کی اس سے بہتر ان کو دیا. سبحان اللہ، کیسا معاملہ تھا کہ سد نہیں بنایا اس نے، سد جو ہے دیوار کو کہتے ہیں، اور ردم اس سے بیٹر، اس سے بہتر چیز تھی. تو جو انہوں نے اس سے مانگا، انہوں نے اس کو اس سے بہتر دیا. پھر اس نے کیا کیا، کہا جاتا ہے جو دیوار بنانے کی بات تھی، اس نے کہا کہ مجھے ٹیکس نہیں چاہیے تم سے، مجھے پیسے نہیں چاہیے تم سے، اللہ تعالیٰ کا دیا میرے پاس بہت کچھ ہے. اس سے سب سے بڑی بات پتہ چلتی ہے کہ جو محسن ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ خراج وصول کرنے پر نہیں لگے رہتے، بلکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اس سے وہ عوام پر خرچ کرتے رہتے ہیں. اور اسی بنا پر قرطبی، شیخ سعدی اور بہت سارے مفسرین، ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ اور ابن عاشر، بہت سارے لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ ہوتا ہے نیک لوگوں کا کام، جب اللہ تعالیٰ ان کو بادشاہت عطا کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ ان کو ملک میں کچھ ہولڈ عطا کرتا ہے، عہدے سے نوازتا ہے، تو وہ قوم کی حمایت میں لگ جاتے ہیں، وہ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اس کی حفاظت کرنے میں لگ جاتے ہیں، وہ شر اور خیر کے درمیان ایک دیوار تعمیر کر دیتے ہیں تاکہ جو اچھے لوگ ہیں، جو مظلوم لوگ ہیں، ان کی مدد ہو سکے، اور جو شر پھیلانے والے ہیں وہ ان کے بیچ میں وہ رکاوٹ بن جاتے ہیں، وہ شر کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے وہ اپنا مال لگا دیتے ہیں، اپنی محنت، جدوجہد، کوشش کرتے ہیں، جو کچھ بھی وہ ہو سکتا ہے وہ ان سے وہ کرتے ہیں. پھر وہ لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، یعنی وہ لوگوں کے حقوق غصب نہیں کرتے بلکہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے والے ہوتے ہیں. ان کے خزانوں میں، ان کے بیت المال میں ضرورت مندوں کے لیے پیسہ ہوتا ہے، یعنی وہ ان کے پاس جو مال ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مال دیا ہے، وہ اس پر اپنا ہی قبضہ نہیں کر لیتے، خود ہی قبضہ نہیں جما لیتے، بلکہ اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیت المال ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا خزانہ، لہٰذا اس کو ضرورت مندوں پر ہی خرچ کرنا چاہیے. وہ لوگوں کی اصلاح میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، لوگوں کی خیر اور بھلائی کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کے خزانے کھل جاتے ہیں یہ لوگوں کی بھلائی کے لیے اور لوگوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے، اور جو حقوق ان کے غصب کرتا ہے ان سے وہ بدلہ لیتے ہیں، ان کو حقوق ادا کرنے کا کہتے ہیں، اور لوگوں کے مال بلا وجہ نہیں لیتے، یعنی رشوت نہیں کھاتے. اور یہی چیز اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. پھر ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی نظر عنایت فرماتا ہے، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں کرتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ذوالقرنین کا ذکر کتاب میں ہے، ماشاءاللہ قرآن میں ہے. اور تین شرائط ایسی ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے تو اس میں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، سب سے پہلے تو اس کا اثر آپ کے اوپر ہو. یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عہدہ دیا ہے تو آپ اس عہدے سے فائدہ اٹھانے والے بنے، اس کو خیر کے لیے آپ استعمال میں لائیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس دیا ہے تو آپ اس سے ضرورت مندوں کی مدد کریں، نہ کہ اس پر خود مالک بن کر بیٹھ جائیں خزانے پر. اور تیسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ سب کے درمیان عدل سے کام لیں، اور جو جس سزا کا اور جس جزا کا مستحق ہے اس کو وہی دیں. یعنی ہر ایک کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکا جا سکتا، بلکہ ہر ایک کے لیے الگ الگ رولز ہوتے ہیں، جو جیسا ہے اس کے ساتھ ویسا سلوک کیا جائے گا. تو یہ ذوالقرنین کے ماشاءاللہ خاص خصائل تھے. اور یہ جو دیوار بنانے کی بات ہے، تقریباً تمام ہی مفسرین نے جو اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ پہلے لوہے کے بڑے بڑے تختوں کے اوپر نیچے تہیں جمائی گئیں، اوپر نیچے، یعنی ایک کے اوپر ایک کے اوپر یا اس کے نیچے بڑے بڑے تختے لگائے گئے، یعنی اس کی لیئر لگائی گئی. جب ان کی بلندی دونوں طرف کی گھاٹیوں تک پہنچ گئی تو لوگوں کو اس نے حکم دیا کہ خوب آگ دھونکو، اور اس کام کے لیے لکڑی اور کوئلے کو استعمال میں لایا گیا. جب لوہا آگ کی طرح سرخ ہو گیا، یعنی لوہے کے ٹکڑے جمائے گئے، اس کے نیچے لکڑی اور کوئلہ لگایا گیا جس سے آگ دہکائی گئی. جب لوہا آگ کی طرح سرخ یعنی بالکل ریڈ ہو گیا تو پگھلا ہوا تانبا، تانبا کاپر کو کہتے ہیں، یہ جو قطر ہے، قطر کے معنی تانبے کو قطر کہا جاتا ہے. تو پھر آگ دہکائی گئی اور اس سے سرخ ہو گیا لوہا، تو اس کے اوپر پھر تانبا ڈالا گیا. جو لوہے کی چادروں کے جو چھوٹے چھوٹے جو درست تھے، یعنی جو گیپس تھے، وہ کیا ہوا کہ وہ گیپس میں وہ کاپر جم کر پیوست ہو گیا. یعنی جیسے وہ گم آپ ڈالتے ہیں نا، یا دیوار میں سیمنٹ لگایا جاتا ہے تو سیمنٹ کیسے پیوست ہو جاتا ہے، اس سے دیوار پکی ہو جاتی ہے. تو وہ جم کر پیوست ہو گیا اور یہ سب کچھ مل کر پہاڑ سا بن گیا. بظاہر ایک ایسی دیوار تعمیر ہو گئی جو کہ بالکل حیران کن ہے، اور اسپیشلی اس دور کے لیے. یعنی اس دور میں یہ خر کی عادت واقعہ معلوم ہوتا ہے، یعنی ایک معجزہ معلوم ہوتا ہے یہ. لیکن اگر ہم احرام مصر اور اس دور کی تعمیرات کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں ایسے ایسے آلات تعمیر پائے جاتے تھے جن کا تصور بھی ہم آج نہیں کر سکتے. یعنی اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی ٹیکنالوجی دی تھی ان کو، یا ان لوگوں کے پاس ایسی ٹیکنالوجی تھی، یا ان کے پاس ان کی ذہانت ایسی تھی، ایسا ٹیلنٹ تھا ماشاء اللہ، کہ انہوں نے انجینئرنگ کے ایسے کام کیے کہ آج آنکھیں دنگ رہ جاتی ہیں اور عقل حیران ہو جاتی ہے. اور اگر ہم قوم عاد اور قوم سمود کے دور کا بھی سوچے تو آپ دیکھیں کہ کیسے انہوں نے انجینئرنگ کا شاہکار تھے وہ، ان کے محل پہاڑوں کو تراش کر انہوں نے محل بنائے تھے، اور وہاں سے انہوں نے ندیاں گزاری تھیں، یعنی ریورس. تو بعض روایت کے مطابق کہا جاتا ہے کہ دیوار 50 میل لمبی اور 29 فٹ اونچی اور 10 فٹ چوڑی، اور اس دیوار کا فائدہ تو اسی صورت میں ہو سکتا تھا کہ جب اس کی بلندی وہ پہاڑوں کے برابر ہو جائے، جو پہاڑ قدرتی تھے. تو انہوں نے اتنی ہی بلند دیوار بنائی، اور اتنی بلندی کی وجہ سے اس کے اوپر چڑھا بھی نہیں جا سکتا تھا، اور لوہے کی موٹی تعمیر دیوار ہونے کی وجہ سے اس میں ہول بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، شگاف بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. تو یہاں جو دو لفظ آئے نا کہ فمستعو، نہ وہ استطاعت رکھتے تھے ان یظہرو، کہ چڑھ جائیں اس پر، ومستطاعو، اور نہ استطاعت رکھتے تھے لہو نقبا، کہ اس میں سوراخ کر سکیں. تو آپ دیکھیں کہ دیکھا جائے تو استطاعو اور استطاعو دونوں سیم ورڈ ہیں، ایگزیکٹ مانی ہیں دونوں کے. لیکن کیوں دونوں لفظ الگ الگ آئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ تو تیز استعمال کیا، ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے صرف تو استعمال کیا. تو انہیں یہاں پر ایکچولی بتانا مقصود یہ ہے کہ یہ جو عربی زبان کی خاصیت ایک یہ ہے کہ کوئی بھی لفظ جو ہے اللہ تعالیٰ نے، کوئی ایک لفظ بھی ہم سب جانتے کہ اس میں ابس نہیں بھیجا قرآن میں، جو بھی الفاظ ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کلام، کوئی کلام میں کوئی ایسی زیادتی نہیں ہو سکتی. تو لہٰذا اس میں حکمت ہے کہ ایک جگہ استا پڑھا گیا اور ایک جگہ استطاع، تاکہ اگر دونوں دفعہ سیم لفظ آ جاتا تو وہ ذہن پر تھوڑا سا گراں گزرتا ہے، کہا جاتا ہے. تو یہ عربی کی اتنی باریک بینی، اتنی خاصیت ہے. اور زیادہ جب حروف لائے جاتے تو اس بعض اوقات اس حروف کی وجہ سے، اس حرف کی وجہ سے اس میں ایک وزن پیدا کرنا ہوتا ہے. تو سیم ورڈ ہے، سیم میننگ ہے، ایگزیکٹلی سیم ورڈ ہے. تو قرآنک بلاغہ کہا جاتا ہے اس کو، کہ کوئی چیز کو زیادہ کرنا. اور اس میں ایک جملہ کہا جاتا ہے، زیادت الحروف فی المبنا تدل علی زیادت الفعل، کہ پڑھنے والا ایزیلی فیل کرے اس کو، کیونکہ بعض اوقات ریپیٹیشن جو ہے انسان کے ذہن پر گراں گزرتا ہے. اور اسی بنا پر کہا رہا تھا کہ ایک بدوی عرب تھا، جب اس نے قرآن کی ایک آیت سنی اور وہ قرآن کی آیت تھی کہ فسدا بما تؤمر. تو اس آیت کو جب اس نے سنا تو وہ بے اختیار سجدے میں چلا گیا اور کہنے لگا کہ کیا بلاغت ہے، یعنی کیا کلام کی کا حسن ہے اور کیا خوبی ہے کلام کی، ماشاءاللہ. تو قرآن کا ہر لفظ بہت ہی ایکوریٹ اور بالکل صحیح ہے، یعنی جو کچھ بھی اس میں دیا گیا ہے، یعنی جو زیادہ چیز اگر ہوتی بھی ہے تو وہ بلاغت کے لیے ہے، سبحان اللہ. تو یہاں پر جو تا لگا ہے ایکسٹرا تو وہ بلاغت کے لیے ہے اور اس میں زور پیدا کرنے کے لیے ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نہ وہ دیوار پر چڑھ سکتے تھے یاجوج ماجوج، اور نہ ہی اس دیوار میں شگاف پیدا کر سکتے تھے، نہ ہول بنا سکتے تھے. کیوں؟ کیونکہ اس میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا گیا. اور آپ دیکھیں کہ جب سب مل کر کام کرتے ہیں تو کتنی یوزفل، کتنی فائدہ مند چیز سامنے آتی ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ. یعنی عقل حیران اور دم ہے. ذوالقرنین کے واقعے سے جتنا سوچے ہمارے لیے اس میں اتنے اور مزید سبق ہے. تو آپ خود سوچے کہ نہیں، کیسے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو قوت دی تھی ذوالقرنین کو، اس نے اس کو کیسے استعمال کیا اور اس نے کیسے لوگوں کو خود اپنے ساتھ لگایا. یہاں پر ہمارے اس میں یہ سب سے بڑا سبق ہے ذوالقرنین کے واقعے میں کہ یہاں پر آپ کو سب کو کام دینا ہے. ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے ہمیشہ اور میں سوچتی رہتی ہوں کہ ہم 20-25 سال سے دیکھ رہے ہیں، ہر سال رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہوئے یا لوگوں کو اناج دیتے ہوئے. خود ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جیسے انڈیا میں ہمارے امی کا شروع سے معاملہ تھا کہ وہ ہمیشہ بہت رمضان کے دنوں میں اناج دیا کرتے تھے. شروع شروع میں تو بہت اچھا لگا، لیکن بعد میں جب پتہ چل گیا کہ اس میں ایسی بھی عورتیں آتی ہیں جو خود بھی روزہ نہیں رکھتی ہیں، تو وہ لوگ روزہ بھی نہیں رکھتی تھیں، رمضان میں آ کر دوسروں کو پریشان بھی کرتی تھیں اور اتنا اناج لے کر جاتی تھیں اور وہ جا کر دکانداروں کو بیچ دیتی. اور بہت ساری غریب خواتین، چونکہ ان کے اندر علم کی کمی ہوتی ہے، شعور کی کمی ہوتی ہے، جو مانگنے آتی ہیں، تو اکثر جو سلم ایریاز ہیں جہاں کی خواتین یہ مانگنے کے لیے آتی ہیں، بچے بھی مانگنے آتے ہیں، عورتیں بھی مانگنے آتی ہیں، اور جا کر یعنی یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ چکی کہ بہت ساری خواتین اس میں سے نشہ بھی کرتی ہیں. تو بہرحال آپ دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے لوگوں کو عادی بنا دیا ہے مانگ کر کھانے کا. ہم میں سے کسی کی اتنی ہمت نہیں ہوتی، یا ہم میں سے کوئی پین لینا نہیں چاہتا، ہم میں سے کوئی وہ ہمت نہیں کر پاتا کہ ہم کیوں نہ کوئی ایسی چیزیں کھولیں، ایسے کارخانے کھولیں جس کی وجہ سے جتنے جو بیکار بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا، جو جن کے اندر قوت ہے، طاقت ہے، جو ہٹے کٹے ہیں، جو ینگ ہے، جو کما سکتے ہیں، جو محنت مزدوری کر سکتے ہیں لیکن کرنا نہیں چاہتے، تو ہم کیوں نہ ان کے لیے کوئی ایسی چین بنا دیں، کوئی ایسا کام ان کے لیے پیدا کر دیں جس کی وجہ سے وہ محنت سے خود کما کر کھا سکیں انشاءاللہ. لیکن آپ دیکھیں کہ ہم نے وہ ایزی جو طریقہ بس ہم نے وہ اپنا لے کہ سال کے آخر میں زکوٰۃ ہماری نکلتی ہے اور وہ ہم اس کو رمضان میں نکالتے ہیں اور بس رمضان میں وہ پیسہ دے دیتے ہیں، اور بس 10 کلو اس کو دے دیا، 5 کلو اس کو دے دیا، 10 روپے اس کو دے دیے، 5 روپے اس کو دے دیا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا احسان کیا. کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کا. جبکہ زکوٰۃ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ سامنے والے کو مالک بنا دیں تاکہ وہ کم از کم اس سے کچھ کاروبار کر سکے، کچھ چیزیں خرید سکے، اور وہ اگلے سال پھر زکوٰۃ کا مستحق نہ رہے، وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے. لیکن ہمارے یہاں پر یہ کانسیپٹ ہے ہی نہیں. اب دیکھیں ذوالقرنین اس نے کیسے کیا کہ یعنی اس کے پاس جو فوج تھی وہ خود اتنی محنتی، اتنی پاورفل فوج تھی کہ اس نے اتنے دور دراز کا سفر کیا. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو سفر کا ذکر کیا ہے، ہر بات نہیں بتائی اللہ تعالیٰ نے، یہاں پر بس ان اسفار کی بات کی گئی ہے جو اس نے بہت دور دراز کے علاقوں میں کیے تھے، مشرق، مغرب، ایسے علاقوں میں جہاں کوئی پہنچ ہی نہیں سکا تھا، جہاں کوئی جا ہی نہیں سکتا تھا. آپ دیکھیں اگر وہ چاہتا تو آرام سے کہہ سکتا تھا ذوالقرنین کہ ابھی تک کوئی گیا نہیں ان علاقوں میں، مجھے جانے کی کیا ضرورت ہے، میں کیوں جاؤں وہاں پر. لیکن نہیں، کیونکہ سفر کے لیے بھی تو کوئی محنت درکار ہے نا بھائی. آپ جب سفر کے لیے نکلتے ہیں، آپ کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑتا ہے، اپنا شہر، اپنا وطن چھوڑنا پڑتا ہے، سفر میں تکان لاحق ہوتی ہے، سفر میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن وہ نکل کھڑا ہوا اور اس کا مقصد کوئی علاقے حاصل کرنا نہیں تھا، اس کا مقصد لوگوں سے پیسے وصول کرنا نہیں تھا، اس کا مقصد لوگوں کو زبردستی غلام بنانا نہیں تھا، بلکہ اس کا مقصد کتنا اچھا تھا کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا، جو لوگ مجبور ہیں، جو لاچار ہیں، ان کی ہیلپ کرنا، ان کی مدد کرنا. جب اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو پاور دیا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو استطاعت دی ہے، تو اس سے ہم لوگوں کی مدد کرنے والے بنے، جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم خیر پھیلانے کی کوشش کریں. پھر دوسری بات آپ دیکھیں کہ اس نے لوگوں کو کام میں لگایا، یعنی جو خالی بیٹھے ہوئے لوگ تھے ان سے کہا کہ تم میری مدد کرو یہ کام میں، تم لوگ میری ہیلپ کرو. اور ویسے بھی جب ایک ہاتھ سے کئی ہاتھ بڑھ جاتے ہیں تو کام بہت جلدی ہو جاتا ہے، ماشاءاللہ، بہت اچھا کام ہوتا ہے. ہم پڑھتے ہیں نا کہ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا کام بنے. اس نے کیا کہ وہ جو بکھرے ہوئے لوگ تھے اس نے ان کو سب کو جمع کر دیا، اپنی فوج اور ان لوگوں کو دونوں کو ملایا اور دونوں سے کہا کہ تم لوگ میری ہیلپ کرو، تم خوب آگ دہکاؤ، لوہے کے ٹکڑے کرو، یہاں جماؤ اس کو ٹکڑوں کو. تو کام لیتے بھی آنا چاہیے آپ کو، یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاور دیا ہے. اور اسی بنا پر ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو ایک دفعہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اے ابو ذر، اگر تمہیں عہدہ دیا بھی جائے تو تم نے نہ لینا، کیونکہ تم اس کے قابل نہیں ہو، تمہارے اندر وہ پاور نہیں ہے، لوگوں سے کام کرانے کی قوت ہونا چاہیے آپ کے اندر۔ اسی لیے جب نااہل لوگوں کو عہدے دے دیے جائیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم قیامت کا انتظار کرو۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ کیوں آج ہمارا کوئی بھی کام آج سکسیز کیوں نہیں ہوتا ہے؟ کیوں ہم ناکام ہو جاتے ہیں؟ چاہے وہ آرگنائزیشن لیول پر ہو، انڈیویجول لیول پر ہو، سوشل، جو بھی آپ لیول پر آپ دیکھ لیں، آج مسلمانوں کے جو بھی کام ہے دیکھا جائے تو زیادہ تر فیل ہی ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پیچھے ریزن یہ کہ ہم امانت اہل امانت کے سپورٹ نہیں کرتے۔ ہم بریانی بنانے والے کو قورمہ بنانے کی ذمہ داری دیتے ہیں، اور قورمہ بنانے والے کو بریانی بنانے کی ذمہ داری دیتے ہیں۔ جس کو کھیر اچھی بنانی آتی ہے اس کو ہم نے دے دیا کہ تم کیک بناؤ، اور جس کو کیک اچھا بنانا آتا ہے اس کو ہم کھیر کی ذمہ داری دیتے ہیں، اور وہ دونوں الٹا سیدھا کام کر دیتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جو جس فیلڈ میں ماسٹر نہیں ہے آپ اس کو وہ کام دے رہے ہیں جو اس کو آتا ہی نہیں ہے، تو وہ تو کام الٹا ہی ہوگا نا، یا پھر وہ پائے تکمیل کو نہیں پہنچے گا، یا اپنے اس لیول تک نہیں پہنچے گا جیسے کہ اس کا حق تھا اس کام کا۔ تو ذوالقرنین کام لینا جانتا تھا، اس نے لوگوں سے کام لیا، اس نے لوگوں کو محنت پر اکسایا، اس نے لوگوں کو محنت کرنے کی ترغیب دی۔ اور بعض مفکرین کہتے ہیں، اور جو سیرت نگار ہے لکھنے والے لکھتے ہیں، اور صرف مسلم ہی نہیں نان مسلمز کہتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اونلی 23 ایئرس میں اتنی کامیاب ہوئی، اور کسی بھی قوم میں، کسی بھی نیشن میں جب ریولیوشن آتا ہے اتنا کامیاب ریولیوشن کہیں پر بھی نہیں آیا اس تاریخ میں، تاریخ گواہ اس بات کی۔ تو ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ ہمارا تو عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال تھی، اور اللہ تعالیٰ کو تو اللہ کے نزدیک دین ہی استام تھا، تو اس دین کو تو غالب ہونا ہی تھا چاہے نان مسلم کو یہ کتنا بھی ناگوار گزرے۔ لیکن وہ جو لکھتے ہیں، اسکالرز جو لکھتے ہیں، چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ نان مسلم ہو، وہ کہتے ہیں کہ یہ کامیاب انقلاب کے پیچھے، کامیاب ریولیوشن کے پیچھے ایکچولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اسٹریٹجی تھی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صلاحیت، ماشاء اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ٹیلنٹ دیا تھا، ماشاء اللہ ان کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ وہ لوگوں سے کام لینا جانتے تھے، اور لوگوں کی صلاحیتوں کو پہچان کر ان کو وہ عہدے دیتے تھے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ واقعی میں ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تجارت کی تو ماشاء اللہ کامیاب تجارت کی، کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ حیران رہ گئے کہ ان کو ہر دفعہ جتنا نفع ہوتا تھا اس سے کئی گنا زیادہ نفع ہوا۔ تو ماشاء اللہ ایک بہترین تاجر تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب تجارت کی تو تجارت میں ماشاء اللہ آپ نے کامیابی حاصل کی، مکے کے لوگوں کی بکریاں بھی چرائیں اور بہترین طریقے سے چرائیں ماشاء اللہ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت آپ دیکھیں، اور کیسا وہ فیصلہ کرنے کی قوت اللہ کے رسول میں، کتنی بدرجہ اتم موجود تھی ماشاء اللہ۔ کہ جس وقت کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی، اور اس وقت جب حجر اسود کو رکھنے کا مسئلہ درپیش تھا، تو اللہ کے رسول نے کتنا اچھا فیصلہ دیا کہ سب جھگڑا ٹل گیا وہاں پر آپس میں، ان لوگوں کی جو آپس میں ہی وہاں پر ان کی تلواریں نکل پڑی تھی، تو وہ سب ختم ہو گیا وہاں پر۔ اور اللہ کے رسول نے کہا کہ اچھا ایک چادر میں رکھو، اور جو بڑے بڑے قبیلے کے لوگ ہیں وہ چادر اٹھاؤ اور اپنے ہاتھ سے وہاں نصب کر دیے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں، تو یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، ہم انہی لوگوں کو ذمہ داریاں سونپیں، ہم انہی لوگوں کو عہدے دیں، ہم انہی لوگوں کو ذمہ دار بنائیں، کسی بھی لیول پر، چاہے محلے کے لیول پر، چاہے وہ، خیر اللہ تعالیٰ ہی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ آج کل تو جمہوریت کے نام پر جو الیکشن لڑے جا رہے ہیں وہ ایک الگ اس کا ایک قصہ ہو جائے گا، لیکن چلیں اپنے چھوٹے لیول پر ہی صحیح ہم اس کو دیکھیں کہ آپ اہل لوگوں کو ذمہ داریاں دیں جو اس کے اہل ہیں، جو کامیابی سے اس کام کو سر انجام دے سکتے ہیں۔ ورنہ پھر وہی بات ہو جائے گی کہ آپ نے اگر کسی کو بریانی بنانے دے دی اور اس کو بریانی بنانے نہیں آتی، تو وہ تو اس کو پلاؤ بنا لے گا، ملغوبہ ہی بن جائے گا وہ کچھ، جبکہ بریانی کچھ اور ہوتی ہے۔ تو یہ مثال اس لیے دے رہی ہوں کیونکہ ہم خواتین ہیں، ہم سب جانتی ہیں کہ بریانی بنانے کے لیے ہمیں کتنا کانشیس رہنا پڑتا ہے کہ چاول ایک میں ایک مکس نہ ہو جائے، نرم نہ ہو جائے، مسالہ اتنا زیادہ نہ ہو جائے کہ وہ چاول تہاری لگنے لگے۔ تو جس کو جو کام آتا ہے اس کو وہی کام آپ دیں۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں ذوالقرنین نے اپنی فوج کو بھی ساتھ میں لگایا، اور ساتھ میں جو وہ قوم تھی جو کہ زبان بھی نہیں سمجھتی تھی، لیکن اس قوم سے بھی اس نے کام لیا ذوالقرنین نے۔ تو یہ کام لینا آنا چاہیے ہم کو۔ آج آپ کو بہت دور جانے کی ضرورت نہیں، آپ اپنے آس پاس دیکھیں، ایون آپ آس پاس چھوڑیں، آپ اپنے گھر میں دیکھ لیں، آپ کو اپنے گھر میں کتنے لوگ مل جائیں گے، ہمارے گھر میں کتنے افراد ایسے ہیں جن کو الگ الگ چیزیں آتی ہیں، آپ ان سب کو ساتھ میں ملائیں، آپ ان سب سے کام لیں، اور ڈھونڈیں آپ لوگوں کو، آپ کوشش کریں، کیونکہ آپ دیکھیں ہمیں بہت بڑا کام انجام دینا ہے۔ ہم امت وسط ہیں، ہم امت خیر ہیں، ہم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لایا ہی اس لیے ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے وجود کو دنیا میں اس لیے لایا تھا کہ ہم وہ خیر کا کام کرنے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یہ آیت ہم سب یاد کر لیں، کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم ہی وہ امت ہو جسے دنیا میں نکالا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتی ہو، برائی سے روکتی ہو۔ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، ہمیں اپنے لیے نہیں جینا ہے۔ اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے، امت وسط، امت مسلمہ کی حیثیت بالکل ڈفرینٹ ہے۔ امت مسلمہ جو مومن ہیں وہ لوگ اپنے لیے نہیں جیتے، وہ دوسروں کے لیے جیتے ہیں۔ اپنے لیے تو ہر کوئی کام کرتا ہے، اور سب سے بہتر فائدہ کیا ہے دوسروں کے لیے؟ کہ ان کو خیر کی طرف لایا جائے، ان کو نیکی کی طرف لایا جائے، ان کو جنت کا راستہ بتایا جائے، ان کو صراط مستقیم کی طرف لایا جائے۔ جو لوگ آج بہک گئے ہیں، بھٹک گئے ہیں، شرک کی بدعت کی گمراہیوں میں چلے گئے ہیں، یا جنہوں نے دنیا کو اپنا زندگی کا مقصد بنا لیا ہے، ان کا سب سے بڑا بت یہ دنیا ہے، آج یہ دنیا کا مال و زر ہے، وہ اسی میں بھٹکتے چلے جا رہے ہیں، تو ان کو وہاں سے موڑیں، ان کو وہاں سے ٹرن کریں۔ آپ اس کے لیے وہ طریقے اپنائیں، وہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو ٹیلنٹ دیا ہے وہ ٹیلنٹ آپ استعمال کریں اس راہ میں، اس جد و جہد میں، اور اسی جد و جہد میں آپ لگے رہیں یہاں تک کہ ہماری موت آ جائے۔ اور جب ہم اپنے رب سے ملیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور ہم اپنے رب سے راضی ہوں انشاءاللہ۔ زندگی کا کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ آپ خود سوچیں کہ یہ زندگی بھلا کیا زندگی ہے، کہ صبح اٹھا، ناشتہ کیا، ناشتہ کرنے کے بعد فکر ہوئی کھانا کیا بنانا ہے، کھانا کھانے کے بعد فکر ہوئی کہ رات میں کیا بنے گا، رات میں سوئے تو یہ فکر لے کر سوئے کہ صبح کیا بنائیں گے، اور بس زندگی اسی طرح گزر رہی ہے۔ پھر غیر مسلموں میں اور ہم میں کیا فرق رہ جائے گا؟ مسلمان کی زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا اور انجوائے کرنا نہیں ہے۔ اس بات کی اہمیت کو ہم سمجھیں، میں اور آپ سمجھیں۔ کھانا بن جائے گا، بغیر کھائے کوئی گزارا نہیں کر سکتا، ہم کو معلوم ہے، اس کی فکر نہ کریں۔ اور مومن جو مسلمان ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے، وہ زندہ رہنے کے لیے کھاتا ہے، وہ کھانے کے لیے زندہ نہیں رہتا ہے۔ کھانا بنانا اور کمانا، اس کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بنائیں۔ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ کیوں زمین کی طرف ہم نظر رکھے ہوئے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں آسمان میں اڑنے کے لیے پیدا کیا ہے، کہ ہماری اڑان کچھ اور ہے، ہمیں جنت میں جانا ہے، ہمارا راستہ کوئی اور ہے، ہماری منزل کوئی اور ہے۔ ہم نے جو سفر کا راستہ تھا اسی کو ہم نے منزل سمجھ لیا، اور اسی کے مناظر میں، اس کی خوبصورتی میں کھو کر وہیں کہ وہیں ہم رہ گئے۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے میری بہنوں۔ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں میں اتنی بڑی طاقت اور قوت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد آپ کے ہاتھوں میں دے دی۔ یہ جو آنے والی جنریشن ہے، جو مستقبل کے معمار ہیں، جو ابھی آنے والے معاشرے کو ڈیولپ کرنے والے ہیں، جو آنے والے معاشرے کو بلڈ کرنے والے ہیں، جو معاشرے کی، جو سوسائٹی کی تعمیر اور ترقی میں اپنا رول نبھانے والے ہیں، وہ آج آپ کے ہاتھوں میں ہیں۔ ان کی ایسی تربیت کریے، ان کو ایسا پروان چڑھائیے کہ یہ آگے جا کر عادل بن سکیں، عدل کرنے والے بن سکیں، حق بولنے والے بن سکیں، مظلوم کا ساتھ دینے والے، ظالم کے ہاتھ کو روکنے والے بن سکیں انشاءاللہ۔ یہ لوگوں کو صراط مستقیم پر چلانے والے بنے، یہ امام اور پیشوا بنے، یہ لیڈرز بنے، ہمارے بچے لیڈرز بنے، یہ حق بات کہنے والے بنے، یہ سچائی کے علم بردار بنے۔ اللہ تعالیٰ نے آج ہمارے ہاتھ میں کتنا کچھ دے رکھا ہے ماشاءاللہ۔ سب کو، اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو، اپنے خاندان کو، اپنے اڑوس پڑوس کو، اپنے محلے والوں کو، ان سب کو ساتھ میں لے کر چلیے، کام کریے ان کے اوپر حکمت سے، محبت سے، صبر اور برداشت سے، جسے ذوالقرنین نے کام کیا، کہ خود بھی مدد کی اور دوسروں کو بھی اپنے ساتھ مدد کرنے پر اکسایا۔ تو یہ سب سے بڑی، بہت اپیل کرتی ہے یہ آیت ہمیں الحمدللہ۔ تو بہرحال ذوالقرنین نے وہ دیوار تعمیر کی، اور اپنے ساتھ اس نے وہ لوگوں کو بھی تیار کیا کہ وہ بھی اس کے ساتھ کام میں لگ گئے۔ اور اسی طرح سے ہمیں کام لیتے آنا چاہیے لوگوں سے، ہم لوگوں سے کام لینے والے بنے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو ٹیلنٹ دیا ہے ماشاء اللہ، تو ہم اس ٹیلنٹ کو دین کے کام میں لگائیں، اس کو اللہ کے راستے کی طرف دعوت دینے کے لیے استعمال کریں انشاءاللہ۔ تو اس نے یہ مضبوط دیوار تعمیر کی، اور وہ دیوار ایسی مضبوط تھی کہ یاجوج ماجوج نہ اس کے اوپر چڑھ سکتے تھے اور نہ ہی اس میں شگاف کر سکتے تھے۔ کتنی پکی ہوگی وہ دیوار۔ اور اسی لیے دیکھیں مومن کو جو تشبیہ دی جاتی ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کی، کہ مومن کی مثال ایسی ہے، یعنی آپس میں مومن بھائیوں کی مثال ایسی ہے کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند ہوتے ہیں، اتنی مضبوط ہوتے ہیں کہ ان میں کوئی دراڑ نہیں ڈال سکتا، ان میں کوئی رخنا نہیں پیدا کر سکتا، انہیں کوئی توڑ نہیں سکتا، انہیں کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ لیکن کہاں گئے وہ مومن، کہاں گئے وہ مسلمان؟ آج تو ہم بات بات پر ایک دوسرے کی مخالفت مول لیتے ہیں۔ یعنی کتنے دکھ کی بات ہے کہ آج ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ ہم مسلمان مسلمان ہی ایک دوسرے کی ترقی کو برداشت نہیں کر پا رہے۔ کتنے تنگ دل اور کتنے تھوڑ دلے ہم ہو گئے ہیں۔ اگر انہیں ہمارا، آپ دیکھیں نا کہ ہم غیر مسلموں سے ملنے کی بات کرتے ہیں، ابھی یہ تو دیکھیں کہ ہم مسلمان مسلمان ہی آپس میں نہیں مل رہے ہیں۔ اگر دو تین آرگنائزیشن الگ الگ ہیں اور وہ سب دین کا کام ہی کر رہی ہیں، تو کیوں ہم ایک دوسرے پر فتوے صادر کریں، کیوں ایک دوسرے کی مخالفت کریں، کیوں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچے؟ ہم سب ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والے بنے، ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنے والے بنے، دوسروں کے کام کو سراہنے والے بنے، اور اگر ہم نہیں ان کا ساتھ دے سکتے تو کم از کم ہم ان کی برائی تو نہیں کریں، کیونکہ جو کام وہ کریں نیک کام، بہت اچھا کام ہے ماشاء اللہ، ان کو سپورٹ کریے۔ تو کسی کے راستے کی رکاوٹ مت بنیے، مسلکی مذہبی اور یہ فرقہ واریت میں نہ پڑیں، ہم ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے بنے اور ایک دوسرے سے مدد لینے والے اور ایک دوسرے کو مدد کرنے والے بنے انشاءاللہ، تو یہ ہمارا کام ہونا چاہیے۔ تو بہرحال ان لوگوں نے تو اس سے ریکویسٹ کی تھی کہ دیوار بنا دو، لیکن اس نے کیا کیا، ردما، یعنی اس نے اس سے بھی بہتر چیز بنا دی ان کے لیے، جو ایسی مضبوط تھی کہ اس کو کوئی پار نہیں کر سکتا تھا، اور اس نے کہا کہ تم میری مدد کرو محنت کے ساتھ، میں ایسی دیوار بنا دوں گا۔ اور اس نے ان سے خراج بھی وصول نہیں کیا، کیونکہ اس نے کہا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا گیا خزانہ بہت ہے ماشاء اللہ، تو بلا وجہ اس نے ٹیکس نہیں لیا ان سے۔ اس لیے بلا وجہ لوگوں سے پیسے نہیں وصول کرنے چاہیے، جب تک کہ جو جائز ضرورت ہے اس حد تک، اس سے زیادہ نہیں۔ تو بہرحال پھر سبحان اللہ، اس سے بڑی بات جو ہم دیکھتے ہیں آگے کہ قال ھذا رحمۃ من ربی، سبحان اللہ کیسا وہ بادشاہ تھا، کیسا وہ صالح بادشاہ تھا کہ اس نے کہا کہ یہ سب جو میں نے کام کیا یہ سب میرے رب کی رحمت ہے۔ سبحان اللہ، کبھی بھی کبھی اپنا کالر کھڑا نہ کریں، کبھی نہیں، دیکھا میرا کام کیسا ہے، اپنے آپ کو سپیریئر نہ ثابت کریں، کیونکہ ہماری بھلا کیا استطاعت ہے، ہماری بھلا کیا قوت اور طاقت ہے، ہماری کیا حیثیت ہے، جو بھی کچھ ہو رہا ہے سب اللہ تعالیٰ کی مدد سے، وما توفیق الا باللہ۔ ہم تو اگر ہمارے سامنے کوئی سانپ آ گئے یا کوئی موزی جانور آ جائے تو ہم اس کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں اور گھبرا جاتے ہیں، تو ہماری بھلا کیا ہمت اور طاقت ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر اس نے کہا کہ جو کچھ بھی مجھے ملا ہے، یا جو کچھ میں نے تمہاری مدد کی ہوں، یا جو اتنی مضبوط دیوار بنا دیا ہوں میں نے تمہارے لیے، یہ سب میرے رب کی رحمت کی وجہ سے پاسبل ہوا، میری خود کی اس میں کوئی ذاتی خوبی نہیں تھی۔ تو مومن ہمیشہ اپنی کوئی بھی جو اس کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ صلاحیتوں سے نوازتا ہے، یا کوئی کامیاب کام کر کے وہ گزرتا ہے، تو ہمیشہ اس کا وہ کریڈٹ اس کو موڑ دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی پاسبل ہوا، ہماری خود کی اس میں کوئی ذاتی کمال، ہمارا ذاتی کمال یا ذاتی خوبی اس میں شامل نہیں تھی، یہ اللہ کی رحمت سے ہوا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَاءَ لَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، سبحان اللہ، کہ جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا پورا ہو جائے گا، اور جب میرا رب چاہے گا تو وہ کر دے گا اسے ہموار زمین، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ چاہے گا، جب قیامت قائم ہونے والی رہے گی، تبھی یہ دیوار کو اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس کو چٹیل میدان بنا دے گا، اس دیوار کو گرا دے گا، یہ دیوار گر جائے گی اور زمین کے برابر ہو جائے گی۔ تو یہاں پر بھی سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ ہم کتنی بھی مضبوط دیوار قائم کر لیں، ہم کتنی بھی مضبوط چیزیں بنا لیں، جب اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے اور اس کو ڈسٹروائے کرنا ہوتا ہے تو وہ ڈسٹروائے ہو جاتی ہے، کسی کے بس میں اور کسی کے اختیار میں نہیں کہ اس کو محفوظ کر سکے۔ تو یہی تو ایک یقین ہوتا ہے مومن کا، کہ جو بھی کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جب تک اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کو قائم رکھنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے قائم رکھتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کو اسے ختم کر دینا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی اس کے لیے کچھ دیر نہیں لگتی، بس اللہ تعالیٰ سبحان اللہ کن کہتا ہے اور فیکون وہ ہو جاتی ہے، ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ یاجوج اور ماجوج روزانہ آتے ہیں، اس دیوار میں شگاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا سردار کہتے ہیں کہ چلو اب سورج غروب ہو گیا، کل واپس آ کر کریں گے، جیسے ہی وہ جاتے ہیں تو وہ دیوار برابر کر دی جاتی ہے جو تھوڑا سا وہ شگاف کرتے ہیں، دوسرے دن آ کر شروع کرتے ہیں کام، پھر اتنا شگاف کرتے ہیں، پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ جس دن ان کا امیر، جو ان کا سردار ہے، وہ انشاءاللہ کہیں گا تو اللہ تعالیٰ اس سوراخ کو اتنا ہی رہنے دے گا، پھر دوسرے دن سے وہ وہاں سے شروع کریں گے تو پھر وہ شگاف بڑھتا جائے گا اور وہ داخل ہو جائیں گے، اور پھر وہ ایک یورش کی طرح ہوں گے، مطلب یعنی ایک یورش ہو جائے گی، جیسے کہ بارش ہوتی ہے اور پانی ہر طرف پھیل جاتا ہے، تو ویسے ہی پھر یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا اور یہ قیامت کے قریب ہوگا، جیسے کہ ہم نے پچھلی دفعہ احادیث پڑھی تھی، آپ ان احادیث کو دوبارہ دیکھ لیجیے۔ جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہوگا تو اس وقت یہ دیوار ٹوٹ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، یعنی قیامت آ کر رہے گی، جب قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو کھول دے گا زمین کی طرف آنے کے لیے، تو اس وقت پھر وہ دیوار برابر ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام فتنوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ کرے کہ ہمیں جب موت آئے تو اس حال میں آئے کہ ہم اللہ سے راضی ہوں اور اللہ ہم سے راضی ہو، اور ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ جاری ہو، ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی دے، اور ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بھی بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا، اور سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ سلیمان علیہ السلام بھی کیسے اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے تھے۔ اگر آپ لوگوں نے سیرت پڑھی ہے سلیمان علیہ السلام کی، تو آپ جانتے ہوں گے کہ جب ملکہ سبا کا تخت ان کی خدمت میں حاضر کیا گیا، اور صرف پلک جھپکنے کی دیر میں حاضر کر دیا گیا، تو اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا تھا کہ ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، سورہ نمل کی آیت ہے کہ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ آیا میں شکر کرتا ہوں یا کفرانی نعمت کا مرتکب ہوتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ ان کو کسی نعمت سے نوازتا ہے تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹاتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ کا فضل قرار دیتے ہیں، ذاتی وہ خود کریڈٹ نہیں لے لیتے۔ تو بہرحال ہمارے اندر بھی وہ صفات پیدا ہوں اللہ کرے، جو کہ یہ انبیاء کرام میں تھی، یہ ذوالقرنین میں تھی۔ اور اسی کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ جو متکبر، جو تکبر کرنے والے ہوتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ ان کو نعمتوں سے نوازتا ہے یا عام لوگوں پر ان کو کچھ برتری عطا کرتا ہے یا بڑی نعمتیں ان کو دیتا ہے، تو وہ اور مغرور ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ قارون نے کہا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے خزانے عطا کیے تھے کہ اس کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت اٹھاتی تھی، جب لوگوں نے کہا کہ تو اس میں سے اللہ تعالیٰ کے بندوں کا حق ادا کر، تو اس نے کہا تھا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ دولت تو مجھے اس علم کی بنا پر دی گئی ہے جو مجھے حاصل ہے، استغفر اللہ۔ تو کبھی بھی کسی ٹیلنٹ کو یا اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت سے نوازا ہے تو اس کو اس کا کریڈٹ اپنی طرف نہ لیں یا اپنی طرف نہ اس کو منسوب کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو لوٹائیں کہ یہ اللہ ہی کا فضل و کرم ہے کہ جس نے مجھے یہ عطا کیا، ورنہ میں اس قابل نہیں تھی۔ تو بہرحال جب دیوار تعمیر ہو گئی تو ذوالقرنین نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جس نے دیوار بنانے اور لوگوں کو ان پریشانیوں سے نجات دلانے کی اس کو توفیق دی، اور بتا بھی دیا لوگوں کو کہ یہ دیوار اگرچہ بہت مضبوط ہے، بہت مستحکم ہے، مگر یہ لازوال نہیں، جو چیز بھی بنی ہے بلاخر فنا ہونے والی ہے، جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہے قائم رہے گی، اور وعدے کے وقت سے مراد یا تو قیامت ہے یا اس کی تباہی کا وقت ہے۔ تو جب قیامت آئے گی یا اس کے وعدے کا وقت پورا ہوگا تو یہ دیوار تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ اس سے ہم کو ذوالقرنین کے خصوصیات کا پتہ چلتا ہے کہ ذوالقرنین، یہاں پر یہ آیت پر ذوالقرنین سے خطاب ختم ہوتا ہے، اور ذوالقرنین بھی ایکچولی، یہ آپ کو یاد ہوگا کہ کفار مکہ نے سوال کیا تھا اہل کتاب سے جا کر، پوچھ کر، اور اللہ کے رسول سے سوال کیا تھا کہ ذوالقرنین کون ہے، تو انہیں جواب دیا گیا، کفار مکہ کا سوال کا جواب دیا گیا، اور انہیں بتایا گیا کہ ذوالقرنین ایک بہت بڑا فاتح اور شان و شوکت والا بادشاہ تھا، اس کے باوجود وہ توحید اور آخرت کا قائل تھا، عدل اور انصاف کے علاوہ وہ فیاضی سے کام لیتا تھا، نرمی کا برتاؤ کرتا تھا، تم لوگوں کی طرح کمزرف نہیں تھا کہ معمولی قسم کی سرداریاں پا کر تم لوگ اکڑ بیٹھے ہو اور غرور اور تکبر سے کام لے رہے ہو اور دوسروں کو حقیر سمجھتے ہو، جیسے کہ کفار مکہ کا معاملہ تھا۔ تو بہرحال آگے دیکھیں آیت نمبر 100 اور 101، وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِقَ فِي السُّورِ وَنُفِقَ فِي السُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَأَرَدْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور چھوڑ دیں گے ہم ان کے بعض کو اس دن، وہ گھس جائیں گے بعض میں اور پھونکا جائے گا سور میں، پھر جمع کریں گے ہم ان سب کو اور سامنے لے آئیں گے ہم جہنم کو اس دن کافروں کے روبرو، وہ لوگ کہ تھیں آنکھیں ان کے پردے میں میری یاد سے اور تھے وہ نہیں استطاعت رکھتے سننے کی۔ ایک اور ترجمہ دیکھیے، اس دن ہم لوگوں کو کھلا چھوڑ دیں گے کہ وہ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو جائیں، اور سور پھونکا جائے گا، پھر ہم سب لوگوں کو اکٹھا کر دیں گے، اس دن ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لے آئیں گے جن کی آنکھوں پر میرے ذکر سے غفلت کا پردہ پڑا ہوا تھا اور وہ کچھ سننے کو تیار ہی نہ تھے۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزولا، کیا کافروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو ہی کارساز بنا لیں، ہم نے ایسے کافروں کی مہمانی کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ وہ ترکنا بعدهم يومئذ يموج في بعض، اور چھوڑ دیں گے ہم ان کے بعض کو اس دن ایک دوسرے میں گھستے، تو اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہاں پر ہو سکتا ہے ضمیر اس کی یاجوج و ماجوج کی طرف لوٹتی ہو، کہ جب وہ اپنے علاقوں سے نکل کر لوگوں پر حملہ آور ہوں گے تو اپنی کثرت اور تمام زمین پر پھیل جانے اور اس کو بھر دینے کی وجہ سے سمندر کی موجوں کی سے ان کو تشبیہ دی گئی ہے، اور وہ گتھم گتھا ہوں گے ایک دوسرے سے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انبیاء میں، حَتَّى اِذَا فُتِحَتْ يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ، یہاں تک کہ یاجوج و ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلند جگہ سے اتر پڑیں گے۔ تو ہو سکتا ہے یاجوج و ماجوج کی طرف اس کی ضمیر لوٹتی ہو، کہ یہ لوگ جو قیامت سے پہلے جو نشانیاں ہیں یاجوج و ماجوج کی دنیا میں آنے کی، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ قیامت کے روز اکٹھے ہوں گے اور وہ بہت زیادہ ہوں گے اور پریشان ہوں گے، زلزلوں کی وجہ سے ایک دوسرے کو دھکا دے رہے ہوں گے، اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ونفخ فی الصور فجمعناہم جمعا وأعرضنا جهنم يومئذ للكافرين أردا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمع. یعنی جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو اللہ تعالیٰ تمام ارواح کو جسموں میں واپس لوٹا دے گا، پھر تمام اولین اور آخرین کفار اور مومنین کو اکٹھا کر کے قیامت کے میدان میں جمع کرے گا تاکہ ان کے اعمال کے بارے میں حساب کتاب لیا جا سکے اور ان کو محاسبہ کیا جا سکے اور ان کو ان کے اچھے اعمال کی جزا دی جائے اور کافروں کو ان کے اعمال کے مطابق جہنم میں ڈالا جائے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. تو بہرحال یہ دونوں اس کے معنی ہو سکتے ہیں کہ قیامت کا بھی ذکر کیا جا رہا ہو اور ہو سکتا ہے یاجوج اور ماجوج کے نکلنے کا بھی ذکر کیا جا رہا ہو. تو جب یاجوج اور ماجوج سمندر کی موجوں کی طرح ٹھاٹے مارتے ہوئے نکلیں گے یا پھر قیامت کے وقت کا بتایا جا رہا ہے کہ جس دن جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ قبروں سے اٹھ کر موجوں کی طرح ایک دوسرے میں گھس جائیں گے اور اللہ تعالیٰ پھر میدان حشر میں سب کو جمع کرے گا. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے تحت ہم کو یہ دیے ہیں، کان آنکھیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ موڑے بیٹھے تھے، یعنی جس مقصد سے اللہ تعالیٰ نے انہیں آنکھیں دی اور کان عطا کیے تھے، انہوں نے ان اعضاء سے وہ کام نہیں لیا جس سے وہ کام لینا چاہیے تھا. تو آنکھیں اگر اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا مشاہدہ کرنا چاہیے، کان اللہ تعالیٰ نے دیے تو اسے حق بات سننے کے لیے ان کانوں کو ہر وقت تیار رکھنا چاہیے. تو بہرحال یہاں پر کافروں کو جو زوم تھا تو ان کو یہاں پر اس کا انکار کیا گیا ہے کہ تم لوگ اپنے دعوے میں جھوٹے ہو، تمہارا وہاں پر آخرت میں کوئی مددگار نہیں ہوگا، یہ تمہارے جو بت ہیں جو تم جھوٹا دعویٰ کرتے کہ تمہارے بت تم کو بچا لیں گے، تو یہ بت تمہیں بچا نہیں سکتے، اور تم جو انبیاء کرام کو جھٹلاتے آئے ہو اس کا تمہیں وہاں پر بدلہ مل جائے گا، اور تم جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے تھے یا تم نے ان اولیاء کو اللہ تعالیٰ کے برابر کھڑا کر دیا تھا یا اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا لیا تھا، تو اب دیکھو تمہارا کیا انجام ہوتا ہے. تو یہاں پر ایکچولی ان کے عقیدے کو جھٹلایا جا رہا ہے، جو ان کا عقیدہ تھا کہ یہ بت ہمیں بچا لیں گے، یا جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہم جن کی عبادت کرتے ہیں تو ہم ان کی عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ ہم نعوذ باللہ ان کو اللہ سمجھ رہے ہیں، بلکہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے کہ یہ ہمارے مددگار ثابت ہوں گے، یہ ہم کو اس دن بچا لیں گے. تو کافر لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ یہ بت ہم کو بچا لیں گے، تو ان کو بت بچا نہیں سکیں گے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو دوست نہ سمجھا جائے، بتوں سے ویسی ہی بیزارگی ہو، یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں لوگ، چاہے وہ قبر والے ہوں یا بت ہوں یا کچھ بھی، کچھ لوگوں نے مال و دولت کو اپنا بت بنا رکھا ہے، کچھ لوگوں نے اپنی اولاد کو، کچھ لوگوں نے اپنے نفس کو اپنا بت بنا رکھا ہے، تو وہ سوچ لیں کہ یہ چیزیں کل قیامت کے دن کام نہیں آئے گی. تو بس جو کوئی دھوکے میں مبتلا ہے کہ یہ بت اس کے کارساز ہوں گے، یہ پیر اور یہ عالم اور یہ بڑے بڑے بزرگ اس کو بچا لیں گے، تو یہ دھوکے کی بات ہے اصل میں. بس سب سے بہتر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا ولی اور اپنا سرپرست بنایا جائے، اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنایا جائے، کہ جب اللہ تعالیٰ خود جس کا دوست ہوگا تو ظاہر سی بات ہے اس سے بڑھ کر مددگار اور کون ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہمارا ولی، ہمارا کارساز صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے. تو آج کی جو آیتیں تھیں اس سے بہت سارے سبق ہم کو سیکھنے کو ملتے ہیں. ایک ہوم ورک ہے آپ کے لیے، اگر آپ چاہیں تو اسے کریں ضرور. اس سے اصل میں غور و فکر جب ہم کرتے ہیں قرآن کی آیتوں میں اور پریکٹیکلی جو ٹپس ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمارے عمل میں بہت تبدیلی آتی ہے. تو آپ کو تین ایسے فوائد یا ایسے عبرت آپ کو ڈھونڈنی ہے اس میں، یہ واقعے میں جو ذوالقرنین کا واقعہ تھا. تو آپ نے جو ذوالقرنین کا واقعہ پڑھا ابھی تک، اس سے آپ کو تین اس کے کوئی فائدے ڈھونڈنے ہیں اور اس سے عبرت حاصل کرنی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. دوسرا جو آج کی آیتوں کا عملی پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جائے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنے یاجوج و ماجوج سے محفوظ رکھے، یعنی پناہ مانگی جائے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں اور ہمیں یاجوج و ماجوج کے فتنے سے بچائے رکھنا. تیسرا جو عملی پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہر دن کوشش کی جائے، یا ہر ایک دن کوشش کی جائے کہ جو ضعیف لوگ ہیں معاشرے کے، جو کمزور لوگ ہیں، جو محتاج ہیں، ان کی مدد کرنے کے لیے، جیسے کہ ذوالقرنین نے کیا تھا کہ جب ان لوگوں کو یاجوج اور ماجوج ستاتے تھے اور لوٹ مار کرنے کے لیے گھساتے تھے، تو اس نے کیا کہ ان کی مدد کی اور دیوار تعمیر کر دی. تو ہم کو بھی ایسے ڈھونڈنے چاہیے اپنے آس پاس لوگ کہ جو ضعیف ہے، کمزور ہیں، محتاج ہیں، مظلوم ہیں، تو ان کی مدد کی جائے. یہ عملی پوائنٹ ہے، تو آپ ضرور ڈھونڈیں ایسے لوگوں کو اپنے آس پاس کہ جو مدد کے مستحق ہیں. پھر قابل توجہ جو آیت تھیں آج کی اور پوائنٹ تھے وہ یہ تھے کہ جب کوئی شر دیکھا جائے یا کوئی باطل چیز دیکھی جائے یا کوئی فساد ہم دیکھ رہے ہیں، تو یہ ہم پر واجب ہے کہ ہم اس فساد کو، اس شر کو اور اس باطل چیز کو دور کرنے کی کوشش کریں، یا ان لوگوں کو نصیحت کریں جو شر پھیلاتے ہیں. یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بھی فضل سے نوازا ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہو، چاہے عزت ہو، چاہے مال ہو، چاہے عہدہ ہو، چاہے آپ کو وجاہت اللہ تعالیٰ نے دی ہو، تو ان سب پر کیا کرے، شکر ادا کرے اور اس کو اللہ کا فضل سمجھیں، اپنی ذاتی خوبی نہ سمجھیں، ٹھیک ہے؟ تیسری جو قابل توجہ بات تھی کہ بڑے بڑے کام لوگوں کی مدد سے ہی انجام پاتے ہیں، کبھی بھی بڑا کام ہو نہیں سکتا جب تک کہ لوگ آپ کا ساتھ نہ دیں، آپ لوگوں کو ملا کر کام نہ کریں، اور یہ کیسے ہوگا جب تک آپ ساتھ میں خود موجود نہ ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹیلنٹ دیا تو آپ گائیڈ کریں لوگوں کو، اپنے مال سے سپورٹ کریں، اور اپنے ایفرٹ، اپنی جدوجہد، اپنی کوشش خود اس میں لگا دیں۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف انسٹرکشنز دے دیں یا آرڈر جاری کر دیں اور پھر ادھر جو ہو رہا وہ ہو رہا آپ کو کچھ خبر نہیں اس کی، نہیں، آپ بذات خود وہاں موجود رہیں، اپنی نگرانی میں کام کروائیں، صحیح اور جدوجہد اور کوشش کریں، اپنا مال بھی اس میں لگائیں تاکہ لوگوں کی تکلیف کو دور کر سکیں آپ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اور اللہ کرے کہ یہ آیت واقعی میں ہمارے اچھی طرح سمجھ میں آئی ہوں، ہم ان آیات میں غور و فکر اور تدبر کرنے والے بنیں، اور اس کے ذریعے سے ہماری زندگی میں تبدیلی آئے، ہم لوگوں کے لیے مددگار بنیں، لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرنے والے بنیں، اور خیر کے دائی بنیں، دین کی دعوت کو پہنچانے والے بنیں، اور امت وسط کی حیثیت سے جو ہماری ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو ہم پورا کرنے والے بنیں۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا